نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا امين يا رب العالمين. اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ 25واں پارہ پڑھیں گے. اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں اور اللہ سے اپنے اس وقت میں برکت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم جو کچھ بھی پڑھیں اسے ہماری سیرت کا ہمارے کردار کا حصہ بنا دیجئے اور پروردگار اس پیغام کو عام کرنے والا بنا دے. اللہ قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لینا اور قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو پروردگار اس کی رہنمائی کرتے ہوئے جنت میں لے جانے والے بن جائیں. صحابہ کرام نہایت سوچ سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، خود بھی اس سے متاثر ہوتے اور دیگر سننے والے بھی مسحور ہو جاتے. مکی دور میں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مکان کا ایک حصہ نماز کے لیے خاص کر رکھا تھا جس میں وہ نماز ادا کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، جسے سن کر مشرکوں کی عورتیں اور بچے ان کے گرد جمع ہو جاتے اور ان کی رقت آمیز آواز میں تلاوت سے متاثر ہوتے اور بڑے ہی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے. اور اصل بات یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہی رقیق القلب انسان تھے، بہت نرم دل انسان تھے. تلاوت کے وقت وہ اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے اور وہ بے اختیار بہ پڑتی تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی دلوں کی نرمی عطا فرمائے، اللہ ایسے ہی ہماری آنکھیں بہ جائیں، ہمیں قرآن کا ایسا سوز عطا فرما، ایسی محبت عطا فرما، ایسی تاثیر عطا فرما. اور قرآن صرف انسانوں اور جنوں پر ہی نہیں بلکہ جمادات کو بھی متاثر کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اللہ تعالیٰ یہ مثالیں میرے اور آپ کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم غور کریں، فکر کریں کہ پہاڑ دب سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، تو میرے پہ اثر کیوں نہیں ہوتا، میری کیا کیفیت ہوتی ہے. اور تلاوت تو وہ پسندیدہ عمل ہے جسے سننے کے لیے صرف سلیم الفطرت انسان اور جن مضطرب نہیں رہتے بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں. جیسے ایک صحابی ہیں برا بن عازب، وہ ایک صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک گھر ہی کا بھلا ہوا ایک جانور گھوڑا بھدکنے لگا. سلام پھرنے کے بعد نظر دوڑائی تو اوپر بادل جیسا ایک ٹکڑا نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. انہوں نے صبح اس واقعے کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ تم اپنی تلاوت جاری رکھتے. یہ سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے آسمان سے اتری تھی. اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ سکینت سے مراد فرشتے ہیں جو آسمان سے قرآن سننے کے لیے اترتے ہیں. اور ہمیں نہیں معلوم اس وقت میں اور آپ جو قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، نہ جانے کتنے فرشتے ہمارے قریب بیٹھے ہوں، کتنے ہی فرشتے زمین سے لے کے آسمان تک انہوں نے آپ کے اوپر سایہ کر رکھا ہو. تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اس توفیق پر جو اللہ نے آپ کو اور مجھے عطا کی ہے. اللہ کبھی بھی سعادت سے ہمیں محروم نہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه. اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے. کون سی ساعت؟ قیامت کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور کچھ سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب ہوگی. تو آپ نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے اس کے متعلق پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کسی کو معلوم نہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی. اللہ جانتا ہے میرا اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اس دن کی تیاری کر لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے, رستے میں ایک شخص نے دور سے پکارا, یا محمد. آپ نے فرمایا بولو کیا کہنا ہے. اس نے کہا قیامت کب آئے گی. آپ نے جواب دیا بندہ خدا وہ تو بہرحال آنی ہی ہے, تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. یعنی اصل چیز کیا ہے کہ میں اور آپ اس دن کی تیاری کر لیں. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. یعنی صرف قیامت کا علم نہیں ہے اللہ کو, ہر غیب سے, ہر چیز سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز سے وہ واقف ہے. وہ سارے درخت جو ہمارے کسی لان میں لگے ہوئے ہیں, گھر میں لگے ہیں یا کسی جنگل میں لگے ہیں, ہر پھل سے واقف ہے, ہر شگوفے سے واقف ہے جس سے پھل نکل رہا ہے. اور جو رب ان پھلوں کو جانتا ہے کیا وہ میرے اور آپ کے عملوں کو نہیں جانے گا. وہی میرے اور آپ کے عملوں کو بھی جانتا ہے اور ہمارے عمل کس پھل کے مستحق ہیں یا ان سے کیسے پھل نکلنے والے ہیں, کڑوے یا میٹھے, اللہ ان سے باخبر ہے. اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے. یعنی صرف انسان نہیں, دنیا کی کتنی مخلوقات ہیں, مچھلیاں, پرندے, کیڑے مکوڑے, حشرات الارض اور جانور, بے شمار مخلوقات, اس میں سے کس کس کی کون سی مکھی مچھر اس کی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے, اللہ اس سے واقف ہے, اللہ جانتا ہے. اس سے ایک بات تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ معبود اسی کو ہونا چاہیے جس کو معلوم بھی ہو, جس کو حالات کا علم بھی ہو, جو واقف بھی ہو. جو بے خبر ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے. اور دوسرا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ یہ بتا سکتی ہے کہ یہ بچہ نر ہے یا مادہ, لیکن کیا سائنس یہ بھی بتا سکتی ہے کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ صلاح الدین ایوبی بنے گا یا سلمان رشدی؟ تو علم تو اللہ ہی کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بچوں کے پیٹ سے نکلنے کو تو مانتے ہو, تو زمین کے پیٹ سے انسانوں کے نکلنے کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر جس روز وہ ان کو پکارے گا کہاں ہے میرے وہ شریک, یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں, آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے, اور لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا, اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے, مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق ہوں, آئی ڈیزرو اٹ, یہ تو میری قابلیت, میری صلاحیت, میرے علم کی بدولت ہے, جیسے قارون نے دعویٰ کیا تھا. اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی, لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. اللہ اکبر. خوشی اور غم, نعمتوں کا ملنا, نعمتوں کا چھننا, یہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں, یہ دونوں امتحان کے دو پرچے ہیں. کبھی نعمت ملنے پر یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا بہت پیارا ہوں, یا یہ میری نیکیوں کا نتیجہ ہے, یا یہ کہ یہ تو میرا حق تھا. نعمتوں کے آنے پر تو شکر گزاری آنی چاہیے, اور زیادہ انسان اللہ کے آگے جھک جائے. نعمت چھن جانے پہ انسان سوچے کہ اس سے کیا کوتاہی ہوئی ہے, اس سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے, یا اللہ اسے اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے, اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم گڑ گڑائیں, ہم اس کی طرف پلٹیں. اور انسان دنیا کی بھلائیاں مانگتے مانگتے نہیں تھکتا. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں اگر آدمی کو ایک وادی بھر مال مل جائے تو بھی قناعت نہیں کرتا, دوسری وادی چاہے گا, اور اگر دوسری مل جائے تو تیسری چاہے گا. بات یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے, یعنی قبر کی مٹی ہی اس کی اس تمناؤں کو فل سٹاپ لگاتی ہے. اور اسی حدیث میں ہے کہ اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے جو واپس پلٹ آئے, جو اس دوڑ اور اس مقابلے کا حصہ نہ بنے اور واپس اپنے رب کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا پرست جو ہے نا, وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے کو بڑا سمجھتے ہیں, ایک چھوٹا سا غم ان کے لیے پہاڑ جتنا بن جاتا ہے. اور جب دنیا کے غموں کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے اتنا بڑا غم جو آنے والا ہے، آخرت کا غم، اتنا بڑا دن جو آنے والا ہے، اس سے غافل ہو جاتے ہیں. اور شاید آپ کو مثال پہلے بھی دی ہو، لیکن دوبارہ بھی دے دوں تو فائدہ مند ہی ہے. کہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے ہم اپنے بچے کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں اور ہم بڑے اس کے لیے کانشیس ہیں، کہیں اس کو کانٹا نہ چبھ جائے، کوئی کیڑا نہ کاٹ جائے، اور اچانک کے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئے، کسی ایسی درندے کی آواز آئے، تو پھر کیا آپ ابھی بھی چونٹی کی فکر کریں گے؟ ابھی بھی آپ کانٹے کی فکر کریں گے؟ اب آپ بچے کو کہیں گے کوئی بات نہیں، بھاگو، کانٹے چبھتے ہیں، چونٹیاں کاٹے، جو بھی ہو، چوٹیں لگیں، خیر ہے، لیکن اس شیر سے بچ جائیں. تو بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ہم نے دنیا کے غموں کو اپنے اوپر اس قدر تاریک کر رکھا ہے کہ وہ جو شیر دھاڑ رہا ہے نا، اس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی. ان غموں کو چھوڑیں، اس کی تیاری کریں، اس غم سے بچنے کی فکر کرنے والے ہوں. ولا ارجعت الى ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. یہ مومن کا رویہ نہیں ہے. مومن کا رویہ تو ہم پڑھ چکے کہ وہ تو نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے، مشکل آتی ہے صبر کرنے لگتا ہے. اور حضرت سلیمان کا ہم نے نعمتوں کے ملنے پہ ان کا ذکر پڑھا تھا، ان کی دعا پڑھی تھی، انہوں نے کہا تھا یا اللہ مجھے قابو میں رکھ. اور پیارے نبی فرماتے ہیں جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ شدت اور غم کے وقت میں اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی میں بکثرت سے مانگے. فرشتے کیا کہتے ہوں گے کہ جس نے خوشحالی میں کبھی یاد نہیں کیا اور مصیبت آئی تو اللہ کو پکارنے لگا؟ فرشتے تو کہتے ہوں گے نا، یہ تو کوئی نئی سی آواز ہے جس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی. اور ہم اپنے حالات پہ ذرا غور کریں، خوشیوں کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ سب کی خوشی کا خیال کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے تو خوشی دینے والے کی خوشی کا خیال نہیں کرتے. اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرما دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے، تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو. اس آیت کو بھی انڈر لائن کر لیجیے. اللہ کو تو یہ معلوم تھا یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے، اس کے کسی حکم کا انکار کرو گے، اس کی مخالفت کرو گے تو سوچو پھر وہ تم گمراہی کے کس درجے پہ ہوگے، تم نے کس کی مخالفت مول لے لی. ہم دنیا میں قوانین توڑتے ہیں، بعض اوقات نہیں پکڑے جاتے، اور جب نہیں پکڑے جاتے تو اور زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں، اور زیادہ پھر قوانین توڑنے لگتے ہیں، اور پھر جب اچانک پولیس پکڑ لیتی ہے تو اس پکڑ سے ڈریں. میں اور آپ ڈرنے والے ہوں، قانون توڑتے ہوئے اللہ سے ڈریں، اور اللہ کی اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر شاہد ہے؟ الا انہم فی مریت من لقاء ربہم، آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں. یہ لوگ تو شک رکھتے تھے، کیا مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ مجھے رب سے ملنا ہے؟ اور اگر یقین ہے تو کیا تیاری کی ہے؟ جس کو یقین ہو وہ تو تیاری کرتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ منبر پر چڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا اے لوگوں، میں نے کسی نئے حکم کو جاری کرنے کے لیے تمہیں جمع نہیں کیا، لیکن میں نے اس معاملے پر غور کیا ہے جس کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو. پھر انہوں نے کہا، میں جان چکا ہوں کہ اس حکم کی تصدیق کرنے والا احمق ہے اور اس کی تکذیب کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے. بس اتنا کہا اور منبر سے اتر گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حکم کی تصدیق کرنے والا احمق ہے، مراد کیا ہے؟ جو رب سے ملنے کی تصدیق کرتا ہے، اس کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی. تصدیق کرنے والے کو تو تیاری میں مشغول ہو جانا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ملاقات کی تیاری کی توفیق دے. سن رکھو، وہ ہر چیز پر محیط ہے. سورہ شورا مکی سورہ ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہوگی جس زمانے میں سورہ حامیم سجدہ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، عین سین، قاف، اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کی طرف وحی کی, تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا, ان کی شریعتیں گو مختلف تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء علاتی بھائی ہیں, یعنی مختلف ماؤں سے پیدا ہونے والے بھائی ہیں, ان کی مائیں الگ الگ ہیں اور ان کا دین ایک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس وحی کبھی تو گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح آتی ہے, جو مجھ پر وحی کی سب سے زیادہ سخت صورت ہے. پھر وہ مجھ سے اس حال میں ختم ہوتی ہے کہ جو کچھ مجھے کہا گیا ہوتا ہے وہ میں یاد کر چکا ہوتا ہوں, اور کبھی فرشتہ ایک آدمی کی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے تو جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت جاڑے کے ایام میں جب آپ پر وحی اترتی تو شدت وحی سے آپ پانی پانی ہو جاتے, یہاں تک کہ پیشانی سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگتی. تو میں اور آپ تصور کریں کہ اللہ کے نبی نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے, میری اور آپ کی اولادوں اور نسلوں کی ہدایت کے لیے, اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ سے اس پیغام ہدایت کو وصول کرنے میں جو محنت کی, جو مشقت کی, جو تکلیف اٹھائی, جو ان آپ کے پسینے بہے, تو میں اور آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام کہ انہوں نے میری اور آپ کے لیے اتنی محنتیں کی, ایک ایک آیت کو حاصل کرنے میں انہوں نے اتنی مشقت اٹھائی. اور آج بھی اگر کوئی اللہ کے کلام کو دل پہ لے تو یقیناً سنانے والے اور سننے والے دونوں کے پسینے نکلتے ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے, وہ برتر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے, فرشتے اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جا رہے ہیں. تصور کریں, یہ کوئی معمولی بات ہے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا, اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا, کسی کو حاجت روا ٹھہرا لیا گیا اور اس سے دعائیں مانگی جانے لگی, کسی بزرگ کو دنیا بھر کا کارساز سمجھ لیا گیا اور اعلانیہ کہا جانے لگا کہ ہمارے حضرت ہر وقت ہر جگہ ہر شخص کی سنتے ہیں اور وہی ہر ایک کی مدد کو پہنچ کر اس کے کام بنایا کرتے ہیں, کسی کو حلال اور حرام کا مختار مان لیا گیا اور اللہ کو چھوڑ کر لوگ اس کے احکام کی اطاعت اس طرح کرنے لگے گویا وہی ان کا خدا ہے. اللہ کے مقابلے میں یہ جسارتیں, آسمان نہ پھٹ پڑے تو اور کیا ہو, فرشتے دیکھ دیکھ کر لرز رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ لیجیے, آپ بچے کو دیکھتے ہیں, معصوم سا بچہ, اور وہ بجلی کے سوئچ میں ہاتھ دے رہا ہے یا آگ میں جلتے ہوئے ہیٹر میں ہاتھ ڈال رہا ہے یا جلتی ہوئی کڑائی کے پاس, گرم کڑائی کے پاس جا رہا ہے, دل اچھل کے حلق میں نہیں آ جاتا تو اور کیا ہوتا ہے. اللہ بچ جائے, اب کہتے ہیں خدا کرے یہ بچ جائے, چیخ مارتے ہیں. فرشتے اس سے کئی زیادہ اللہ کی شان سے واقف ہیں, اللہ کی قدرت سے واقف ہیں, اور انسانوں کی گناہ عظیم پر لرز رہے ہیں. وہ جہنم کو بھی جانتے ہیں اور وہ انسان کے گناہ جب دیکھتے ہیں تو وہ اللہ سے رحم کی درگزر کی درخواستیں کرتے ہیں. ہماری بہت ساری پستیوں اور مستیوں کے باوجود اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو شاید یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کافر کے لیے, کسی فاسق کے لیے, گناہگار کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے, بخشش کی دعا کرنی چاہیے, الا یہ کہ اس کا خاتمہ اگر کفر پر ہو جائے, شرک پر اس کا خاتمہ ہو جائے, پھر اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی. لیکن جب تک کہ وہ زندہ ہے, امید ہے کسی وقت پلٹ آئے, تو ایسے شخص کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آگاہ رہو, حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں, اللہ ہی ان پر نگران ہے, تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو. ہاں, اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو. یہ قرآن عربی اللہ نے کس لیے بھیجا؟ اس لیے بھیجا تم اس کا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لو تاکہ مصیبت سے, پریشانی سے بچ سکو. تاکہ تم جادو ٹونے جن بھوت بھگا سکو، تاکہ تم بچی کے سر پہ سایہ کر دو، اس کی زندگی میں برکتیں آ جائیں، اپنے گھروں میں رکھ لو، دکان میں بھی رکھ لو تاکہ اس کی برکت ہو۔ اللہ نے قرآن کس لیے نازل کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں کو خبردار کر دو، انہیں برے انجام سے ڈرا دو۔ تصور کریں، میرے اور آپ کے پاس زندگی بچانے والی دوائیاں ہیں اور دائیں بائیں لوگ مر رہے ہیں، انہیں ضرورت ہے، یا میرے اور آپ کے پاس کھانا ہے وافر مقدار میں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں کس بات کی ضرورت ہے؟ اس خوبصورت نظام رحمت کو جس کے لیے انسانیت ترس رہی ہے، اسے سنائیں، اسے بتائیں، اسے آگاہ کریں، اور جس برے انجام کی طرف بکٹ لوگ بھاگے جا رہے ہیں، انہیں پکڑ پکڑ کے اس کلام کی طرف لائیں، انہیں جنتوں کی طرف لانے والے ہوں۔ اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ منزلیں بھی دو ہی ہیں، رستے بھی دو ہی ہیں، میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس رستے پہ جا رہے ہیں۔ اور جو کوئی کسی سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے، کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اور وہ بتاتی ہیں کہ یہ اس منزل کا راہی ہے۔ ہماری دوڑ دھوپ بتائے گی، ہماری سرگرمیاں بتائیں گی، ہماری عادات بتائیں گی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جیسے آپ ایک بچے کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بس یہ تو پاس ہو جائے گا، اور ایک کو غافل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو بس یہ پاس ہونے والا نہیں، یہ ناکام ہو جائے گا، اللہ یہ کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے۔ اور خوشی والے گھر میں پتہ چلتا ہے یہاں خوشی ہے، کہیں غم ہوتا ہے پتہ چلتا ہے یہاں غم ہے۔ چیزیں بتاتی ہیں، مصروفیات بتاتی ہیں، مشاغل دلچسپیاں بتاتی ہیں کہ ہم کس منزل کی طرف رواں دواں ہیں، کیا کام ہونے جا رہا ہے۔ تو میں اور آپ اپنے لیے سوچیں، ہماری مصروفیات کیا ہیں، ہم کس طرف رواں دواں ہیں۔ اللہ ہماری محنتیں جنتوں کے لیے لگا دے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ وارث، محافظ، تکلیفوں سے نجات دینے والا، رہنما، آخرت کی ضروریات کو پورا کرنے والا، دولت دینے والا، سرپرست۔ یہ کون ہے؟ ولی اللہ ہے، اللہ ہی کو دوست بنانا ہے، اسی کو سرپرست بنانا ہے۔ اور انسانوں میں ولی کون ہوتے ہیں؟ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ولایت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے چن لے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا ہے، اور پھر جو قرآن اور سنت رہنمائی کر دے، فیصلہ کر دے، بس پھر اسے تسلیم کر لے، نہ انا پرستی نہ خواہش پرستی۔ اور اللہ سے دعا بھی کرنے والے ہوں، پروردگار تو ہمیں صحیح رائے، صحیح عقیدہ، صحیح عمل اختیار کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار جو تیرا فیصلہ ہے، ہمیں اس کی رہنمائی کر دے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمان اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اسی طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، لیس کمثلہ شیئن، کوئی چیز اس کے مانند جیسی بھی نہیں، مثال جیسی بھی نہیں۔ اللہ کا علم، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی حکمت، سب سے اعلیٰ، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ کہ سارے خزانے خواہ دنیا کے ہیں، خواہ ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جوتی کے تسمے سے لے کے ہدایت تک، ایمان کی نعمت تک، جو چیز چاہیے اللہ سے مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ اللہ میں دنیا کی بھی ساری ہی بھلائیاں، نعمتیں اور خیر عطا فرما دیجئے، اور آخرت کی بھی ساری ہی بھلائیاں، ساری خیر اور نعمتیں عطا فرما۔ اللہ میں ہدایت کی دولت عطا فرما۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو. دین قائم ہونے آتا ہے، دین قائم کرنے آتا ہے. ایک مسلمان پانچ وقت کی نماز پڑھ کے ناظرہ قرآن کی تلاوت کر کے اس کی ذمہ داری ادا نہیں ہو جاتی. اس قرآن کو سمجھنا ہے، اس قرآن کو غالب کرنا ہے، اس دین کو قائم کرنا ہے، اس پوری زمین پر پورے اسلام کو گھر سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک، عدالتوں سے لے کر جنگ کے میدانوں تک. اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اور یہ غالب کون کرے گا، اس کے لیے محنت کون کرے گا؟ اللہ چاہتا تو پہلے ہی سب کو مومن مسلم بنا دیتا، مگر اللہ نے میری اور آپ کی ذمہ داری لگائی ہے. جو اپنے آپ کو امت محمدیہ فخر سے کہتے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے. اللہ ہم سے یہ کام لے لے. اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدیں آباد ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، تو بس اسلام گویا نافذ ہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام صرف مسجدوں تک کے لیے نہیں آیا، یہ ہماری شادی، غمی، خوشی، عدالت، پارلیمنٹ، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں، ہاسپٹل، ہر جگہ اسلام اپنا نفاذ چاہتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس نفاذ کے کام میں استعمال کر لے. اللہ میری اور آپ کی صلاحیتوں کو، ہماری نسلوں کو پروردگار یہ سعادت دے دے کہ وہ اس دین کو غالب کرنے والے ہوں، وہ اس دین کے مجبور اور بے بس اور کمزور رہنے پہ راضی نہ رہے. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی، جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اس آیت کو انڈر لائن کر لیجیے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب. اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے، وہ کس کی رہنمائی کرتا ہے؟ جو اس کی طرف پلٹتا ہے، جو اس سے رجوع کرتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے، جو اس سے طلب کرتا ہے. آپ اپنے گھر کا پتہ کس کو سمجھاتے ہیں؟ جو آپ کے گھر آنا چاہتا ہے، اور جسے آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر آئے. اور کئی لوگ راستہ پوچھ کے پھر نہیں آتے. اللہ سے اس کا راستہ مانگے، ہدایت کا راستہ مانگے، جنت کا راستہ پروردگار تو دکھا دے، تو چلا دے، تو تھام لے. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا، وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اس شیطان کا دل پسند مشغلہ کہ ایمان والوں کو لڑوا دو، دین والوں کو لڑوا دو. اور علم آنے کے بعد اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہماری بڑائی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے اپنے پناہ میں رکھے. مختلف لوگ، مختلف جماعتیں دین کا کام کرتی ہیں، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لتعارفو، پہچان کے لیے. ٹھیک ہے، ان کا ایک نام ہے، آپ کا دوسرا نام ہے. سب دین کے لیے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. محبت کے ساتھ چلیے، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کوئی کسی پہ کیچڑ نہ اچھالے. اللہ ہماری صحیح رہنمائی فرما دے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا، تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے، وہ اس کی طرف بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اسی دین کی طرف دعوت دیجئے، اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیے. جیسے ماں بچے کی تربیت کرتی ہے نا، کہ دوسرا تمہیں برا کہے، تم سے لڑائی کرے، تو دیکھو بیٹا، تم نے گالی نہیں دینی، تم نے جھگڑا نہیں کرنا، تم نے ان کے طریقے پہ نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ دین پہ جم جاؤ، دین پہ ڈٹ جاؤ. اس دریا کی طرح ہم ہو جائیں جو اپنا رستہ خود ہی بناتا ہے. رستے میں چٹان آتی ہے، پتھر آتا ہے، پہاڑ آتے ہیں، لیکن وہ اپنا رستہ بناتا چلا جاتا ہے. اور جو اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے کرتا چلا جاتا ہے. جو اپنے لیے کرتا ہے، اس کو تعریف ملے، فائدہ ملے، تو آگے بڑھتا ہے، اور ذرا سا کوئی مسئلہ آئے، پریشانی آئے، نقصان ہو، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو میں نے اور آپ نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اور اس اللہ کے دین پر جم جائیں، اور اس جمنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں. یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینی. اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے. اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ کون سی گھڑی؟ قیامت کتنی قریب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا اور بس سرے پر ایک دھاگے سے جڑا رہ گیا، اور یہ آخری دھاگا بھی بس عنقریب ٹوٹنا ہی چاہتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس فیصلے کی گھڑی جو قریب آ گئی ہے اس کے لیے تیاری کرو، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ یہ کتاب ہمیں اس دن کی تیاری کرائے گی، اس کتاب سے سیکھ کر ہم عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے، اپنے رویوں کو، لین دین کو، معاملات کو درست کریں گے تو اس دن کی تیاری ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گویا کسان سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح کسان محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، مسلسل آبیاری کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا چاہتا ہے کہ اسے پھل ملے، لیکن اگر یہ اس کی نیت، اس کی کوشش اگر آخرت کے لیے ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سنور جائے گی، اور اگر اس کی یہ کوشش صرف دنیا کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور آخرت کے لیے کھیتی لگانے والے کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسے دنیا میں نہیں دیں گے، اللہ اسے دنیا بھی دیں گے، لیکن یہاں کھیتی کو بڑھانے سے مراد کیا ہے کہ اسے اور زیادہ نیکیوں کی توفیق ملتی جائے گی، اس کا سینہ نیکیوں کے لیے کھلتا چلا جائے گا اور اس کے لیے خیر کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور اس کی تھوڑی سی نیکی بھی آخرت میں کم سے کم 10 گنا تو بڑھائی ہی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہزاروں لاکھوں گنا جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ لیکن دنیا کے لیے محنت کرنے والے کو دنیا ملے گی، مگر اتنی، جتنا بھی سر مار لے اس کو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں رکھ دی ہے، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں، ہمیں دنیا میں انعام چاہیے یا ہمیں آخرت کا انعام چاہیے؟ محنت دونوں ہی کی لگے گی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا دنیا میں ایمان کا بیج بو کے ہم سو جاتے ہیں، ہم فارغ ہو جاتے ہیں، یا اس کسان کی طرح مسلسل اس ایمان کی ابیاری کی فکر کرتے ہیں، مسلسل اس کے اندر سے جھاڑ جھنکار کو صاف کرتے رہتے ہیں، اس کی حفاظت اپنے ایمان کی کرتے رہتے ہیں جس طرح کسان اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے؟ اس طرح محنت کرنے والے اور اس طرح حفاظت کرنے والے اور آخرت کے لیے کام کرنے والے، اللہ انہیں دنیا سے بھی نوازتا ہے اور اللہ ان کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جسے سب سے زیادہ فکر آخرت کی ہو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اور اس کے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا کر اس کے دل کو تسکین دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے۔ اور جو شخص دنیا کے عیش پر مر مٹنے کا فیصلہ کر چکا ہو اللہ اس پر محتاجی مسلط کر دیتے ہیں، اور اسے صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنے والا بنا دے، اور دنیا کے غم بھی تبھی ہلکے ہوں گے جب آخرت کا غم لگائیں گے، ورنہ یہ دنیا جو ہے وہ کہیں چھوڑے گی نہیں، کہیں رکے گی نہیں۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ بھی چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، وہ جو کچھ بھی چاہیں گے، لہم ما یشاؤن۔ دنیا میں وہ کچھ کرتے رہے جو رب نے چاہا، تو اللہ کے پاس جب وہ جائیں گے تو اللہ انہیں وہ دے گا جو وہ چاہیں گے۔ اگر دنیا میں من چاہی زندگی گزاری تو پھر آخرت میں بھی جو اللہ چاہے گا وہ معاملہ کرے گا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو جنت کے گلستانوں میں ہوں، جو اس دنیا میں اس جنت کی تیاری کرنے والے ہوں۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ یعنی تم رشتہ دار ہو کر اتنا تو لحاظ کرو کہ مجھے دکھ نہ پہنچاؤ۔ میری دعوت پر ایمان نہیں لاتے تو کم از کم میرے رستے میں روڑے نہ اٹکاؤ، رشتہ داری کا تو لحاظ کرو۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی علماء لیتے ہیں کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر اللہ کے قرب کی چاہت پیدا ہو جائے۔ یعنی اجر چاہیے تو کیا کہ بس تم اللہ کے ہو جاؤ، تم سدھر جاؤ، تم نیکی کے رستے پہ چل پڑو، بس یہ اجرت ہے۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ یہ جملہ اکثر ماں کہتی ہے نا، مجھے سب پتا ہے، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے سارے افعال کا علم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کیسی ہو کہ گناہ پہ دل شرمندہ ہو، نادم ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اگر ایسا نہیں تو پھر ایسی توبہ کا کوئی حاصل نہیں۔ ایک فارسی کا شعر ہے، میں فارسی پڑھتی ہوں لیکن مجھے فارسی آتی نہیں ہے، اگر کہیں کسی لفظ کی ٹانگ توڑ دوں تو معذرت چاہتی ہوں۔ سجا در کف توبہ بر لب، دل پر از ذوق گناہ، معصیت راخندہ میں آئے دز استغفار ماں۔ اس فارسی کے شعر کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ میں تسبیح، زبان پر توبہ اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا۔ گناہ کو ہمارے استغفار پر ہنسی آتی ہے، تو میں اور آپ سوچیں کہیں ہمارا استغفار ایسا تو نہیں، ہماری توبہ ایسی تو نہیں کہ ہاتھوں میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور زبان پہ استغفر اللہ جاری ہے اور آنکھیں اور دل گناہوں سے لذت لے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ وہ ایمان لانے والوں، نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کے بعد دعا کا ذکر کیا ہے، تو بس جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کے کام کی توفیق دے تو دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد نی برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ بکھیرا بھی اسی نے اور سمیٹے گا بھی وہی۔ تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ بالکل اس آیت کو آج کل کے تناظر میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کوارنٹائن کو ہمارے لیے قرآن ٹائم بنا دیا۔ اللہ ہم سے محبت رکھتا ہے، وہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ جیسے پہلے سوئے ہوئے کو پیار اور محبت سے جگایا جاتا ہے، پھر ذرا اونچی آواز سے، پھر بھی نہ جاگے تو ڈانٹ کے، اور اگر امتحان کا وقت نکلا جا رہا ہو تو بعض اوقات لاتوں مکوں سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے پیچھے محبت ہوتی ہے کہ کہیں ناکام نہ ہو جائے، کہیں فیل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ افراد کے ساتھ بھی بعض اوقات یہ معاملہ کرتے ہیں اور قوموں کے ساتھ بھی۔ کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ ہوش میں آئیں, وہ خبردار ہوں, وہ رب کی طرف رجوع کریں. لیکن ایک خالص مومن جب اس پر مصیبت آتی ہے تو یہ مصیبت اور تکلیف اس کے گناہوں اور خطاؤں اور کوتاہیوں کا کفارہ بن جاتی ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں, مسلمان کو جو رنج اور دکھ اور فکر, غم اور تکلیف اور پریشانی آتی ہے, حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اللہ اس کو اس کی کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتے ہیں. تصور کیجئے, اللہ تعالیٰ ہماری ایک چھوٹی سی چھوٹی فکر اور پریشانی اور ایک سوئی جیسے چبھنے والی تکلیف کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بناتے ہیں. اور وہ مصیبتیں جو اللہ کی راہ میں اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کوئی مومن برداشت کرے تو وہ تو اس کی صرف کوتاہیوں کا کفارہ ہی نہیں بنتے بلکہ اللہ کے ہاں بلند درجات کا بھی اسے مستحق بناتے ہیں. لیکن بہرحال مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے, کہیں میرے گناہ تو نہیں بڑھ گئے, کہیں میری خطائیں ایسی تو نہیں ہیں کہ میں نے اللہ کو ناراض کر دیا ہو. حضرت عمر کے دور میں جب قحط آیا اور بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عباس جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا, اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کے ذریعے سے تیرا قرب چاہتے ہیں اور بلا شبہ تیرا ہی ارشاد حق ہے. پھر انہوں نے سورہ کہف کی آیت پڑھی, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور رہ گئی یہ دیوار تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک شخص تھا. اے اللہ تو نے اس دیوار کو ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے برقرار رکھا, اے اللہ اپنے پیغمبر کے چچا کے باعث ہماری لاج رکھ. اس موقع پر حضرت عباس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی, وہ فرما رہے تھے, اللہ بے شک جو آفت بھی آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے اور جو مصیبت بھی ٹلتی ہے وہ توبہ کی بدولت ٹلتی ہے. اے رب کریم, مجھے امت مسلمہ کے لوگ تیرے پیغمبر کے چچا ہونے کی نسبت یہاں لے آئے ہیں, یہ ہمارے گناہگار ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں, ہماری پیشانیاں توبہ کے لیے جھکی ہوئی ہیں, ہمیں بارش عطا فرما. اے ارحم الراحمین, ہمیں مایوس نہ کر. اے اللہ تو نگہبان ہے, تو کسی گمراہ کی طرف سے بے توجہ نہیں ہوتا, تو اس دنیا کے عارضی گھر میں بے کس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اب حالت یہ ہے کہ بچہ بھی بل بلا رہا ہے, بڑا بھی گھبرا رہا ہے, ہر طرف سے گریا بلند ہو رہا ہے, تو ہمارے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے. اے اللہ, اس سے پہلے کے لوگ مایوس ہو جائیں, ہلاک ہو جائیں, انہیں بارش عطا فرما, اور تیری رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی نا امید نہیں ہوتا. اور اسی دوران کے بھی دعا جاری تھی, بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا, لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا, ارے کیا تم آسمان کا یہ منظر دیکھ رہے ہو؟ پھر ہر طرف سے بادل امڑ آئے, وہ آپس میں مل گئے, ہوا چلی اور تھم گئی. پھر ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ اللہ کی قسم, ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے بھیگ جانے کے خوف سے اپنے تہبند اونچے کر لیے اور دیواروں کی آڑ لینے لگے. بس اللہ کو گڑگڑانا پسند ہے, اللہ کو ندامت پسند ہے. انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو, اللہ سے گڑگڑا کر مانگے تو انشاءاللہ مصیبت ٹلتے دیر نہیں لگتی. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و مددگار نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں, اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے کا صبر اور شکر کرنے والا ہو. یہاں صبر کرنے والے سے مراد کون سا شخص ہے؟ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے, اچھے حالات ہو یا برے, ہر طرح کے حالات میں دین کے رستے پہ جمع رہے, یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے. اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے, ذرا اندازہ لگائیے کیا کچھ ہے میرے اور آپ کے پاس, جو کچھ بھی, گھر, گاڑی, بینک بیلنس, جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سرو سامان ہے. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى, اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. مجھے اور آپ کو کون سی چیزیں چاہیے, جلدی ٹوٹنے والی یا پائیدار؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت کی نعمتوں کی دو کوالٹیز بتائی ہیں, ایک تو بہترین خوبصورت اور دوسرا ہمیشہ رہنے والی، پائیدار، ڈیوریبل۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جو چیز بہت خوبصورت ہے، بڑی ڈیلیکیٹ چیز ہے، لیکن وہ پائیدار نہیں ہے۔ مثلا بہت ہی آپ کا ڈیلیکیٹ کوئی سیٹ ہے، ڈنر سیٹ ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑا مہنگا اور قیمتی ہے، لیکن ذرا سی ٹھوکر سے ٹوٹ جانے والا۔ اور کوئی چیز ہوتی ہے جو بڑی پائیدار، سٹیل کے برتن ہیں، پلاسٹک کے برتن ہیں، چلنے والے ہیں، لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں ہے۔ جنت کی کوالٹی کیا ہے؟ خیر و ابقا، خوبصورت بھی اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہاں گویا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جنت کے لائق بننے کے لیے، آپ سمجھ جائیے کہ ڈائمنڈ کا سیٹ اللہ نے آگے رکھ دیا، یہ پہن لو، یہ ہیں خوبیاں، یہ ہیرے ہیں، ان سے اپنے آپ کو سجا لو اگر اس جنت کا مستحق بننا چاہتے ہو۔ خصوصیات کیا ہیں؟ وہ ہیرے موتی کیا ہیں؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یہاں بھروسے سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا کے معاملات میں یا رزق کے حوالے سے بھروسہ کرتے ہیں، وہ اس حوالے سے بھی بھروسہ کرتے ہیں کہ جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے رہنمائی دے دی، بس وہی درست، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا بالکل درست، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا بالکل صحیح، اسے اللہ کی ہدایت پر بھروسہ، اللہ کی رہنمائی پہ بھروسہ، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ، اس کی بشارتوں پہ بھروسہ۔ اللہ ہمیں توکل کرنے والا بنا دے۔ وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، پانچ وقت کی نمازیں، جمعے سے جمعے تک کی نمازیں، رمضان سے رمضان تک کے روزے، درمیانی وقفے کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، بشرطے کے کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ بڑے بڑے گناہوں سے، اللہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچا لے۔ بعض اوقات چھوٹے گناہ انسان پر جمع ہو کر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس پر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، خواہ وہ میاں بیوی کیوں نہ ہو۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں اس قدر پھیل گئی کہ معلوم نہیں کہ عذاب شاید اسی وجہ سے نہ آیا ہو، مصیبت شاید اسی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، ہماری نسلوں کی اور ہماری عزت اور حیا کی حفاظت کرے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، اور اگر غصہ آ جائے، یعنی مومنوں کو ایسا نہیں ہے کہ انہیں غصہ نہیں آتا، کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی غصے میں رہتے ہوں، لیکن جب ان کو غصہ آتا ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ درگزر کر جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ اللہ کے غضب سے مجھے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے آپس کے معاملات مشورے سے چلاتے ہیں، مشورہ یہ ایک ایسی چیز، ایک ایسا معاملہ جس کا تعلق بہت سارے لوگوں سے ہو، تو اس میں ایک فرد کا مشورہ کرنا، اس میں ایک فرد کا حکم چلانا، فیصلہ کرنا، اس بات کا مظہر ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے، منمانی ہے، وہ دوسروں کا حق مارنا چاہتا ہے، یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، یا دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ جن معاملات کا تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو، ان کا فیصلہ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور کوئی ایمان والا شخص ایسی ذمہ داری کے بوجھ کو تنہا اپنے سر لینے کی جرات نہیں کرتا۔ مومن کا طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ آپس کے معاملات کو مشوروں سے چلاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور شوہر کو قوام ہے لیکن بیوی سے، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو مشورے سے اپنے گھروں کے معاملات کو، آپس کے معاملات کو چلانا چاہیے۔ یہ مومنوں کی صفات ہیں، اور ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہم منک ولک، اللہ تیری عطا ہے، تیرے لیے حاضر ہے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہو جاتے، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ برائی کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ معاف کرنے والا رات سکون سے بستر پر سوتا ہے، اور انتقام لینے والا پہلو بدلتا رہتا ہے۔ ہم نے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ پڑھا کہ ایک شخص نے برا بھلا کہا، آپ خاموش رہے، اور جب بولا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چل دیے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا رویہ دیکھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جاتا دیکھ کر گویا جھگڑا ہی بھول گئے، لپک کر آپ کے پیچھے ہو لیے۔ اور ہم کیسے ہیں، ایسے جھلے ہو جاتے ہیں کہ اپنا آپ بھی بھول جاتے ہیں۔ آخر اس نے سمجھ کیا رکھا ہے، میں اسے سمجھا کر رہوں گی، بدلہ بھی چکاؤں گی، سود کے ساتھ واپس کروں گی۔ یہ مومنانہ اخلاق نہیں ہے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے، ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے، اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے، واقعی اصل زیانکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے، اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے، اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی نہ اللہ خود اسے ٹالے گا اور نہ کسی دوسرے میں یہ طاقت ہے کہ اسے ٹال سکے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف صاف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت شعیب کی بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، مگر اس معاملے میں بھی وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صرف بیٹیاں ہی تھیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے، اور پھر جو اللہ دے دے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اسے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔